ایران کی یونیورسٹیاں سامراج مخالف مجاہدت کے مورچے ہیں، تہران کی مرکزی نماز جمعہ کے خطیب کا بیان۔ ایران کے اسپیکر ڈاکٹر علی لاریجانی کا دورہ پاکستان، صدر ممنون حسین سے ملاقات میں باہمی روابط میں فروغ اور اہم ترین علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال۔ افغانستان کے ڈونر ملکوں کی لندن کانفرنس ختم، افغانستان میں جمہوریت کی حمایت، افغان پناہ گزینوں کی میزبانی اور ایران اور پاکستان کی قدردانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ساجد رضوی خبرنامے کے ساتھ۔ ہماری ویب سائٹ ہے urdu.sahartv.ir اور ہمارا ای میل ہے khabrein@sahartv.ir۔ اور اب لیجئے تفصیل کے ساتھ خبریں، ملاحظہ فرمائیے۔ تہران کی مرکزی نماز جمعہ کے خطیب نے ایرانی یونیورسٹیوں کو سامراج کے خلاف جنگ کے مورچوں سے تعبیر کیا ہے۔ خطیب جمعہ تہران حجت الاسلام کاظم صدیقی نے یوم طلبہ کی مناسبت سے امریکہ سمیت ملت ایران کے تمام دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے سیاسی، معاشی اور سائنسی لحاظ سے ترقی اور پیش رفت پر تاکید کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی یونیورسٹیوں کا ماحول پوری طرح سے اسلامی انقلاب سے ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ حجت الاسلام کاظم صدیقی نے ایرانی طلباء میں امریکہ کے خلاف روز افزو نفرت اور بیزاری کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ امریکہ کے خلاف پوری طاقت سے اپنی فریاد بلند کرو اور اپنے ہتھیاروں کا رخ امریکہ کی جانب موڑ دو۔ انہوں نے انسانی حقوق سے مربوط مسائل کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ مغربی ممالک انسانی حقوق کے مسئلے کو اقوام عالم کو گمراہ کرنے اور ان کی دولت و ثروت کو لوٹنے کے لیے بطور وسیلہ استعمال کرتے ہیں۔ حجت الاسلام کاظم صدیقی نے انسانی حقوق کے حوالے سے امریکہ اور یورپ کے ماضی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جاپان میں ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال، دنیا کے مختلف ملکوں میں لوگوں کی نسل کشی اور فوجی بغاوتیں ایسے المناک واقعات ہیں کہ جن سے امریکیوں کے قول و فعل میں کھلا تضاد دیکھنے کو ملتا ہے۔ حجت الاسلام کاظم صدیقی نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے امریکی دعووں کو بھی ایک فریب قرار دیا اور کہا کہ دہشت گردی اور داعش مغرب اور خصوصاً امریکہ کی پالیسیوں کا ہی نتیجہ ہے۔ خطیب جمعہ تہران نے داعش کے خلاف عالم اتحاد کی تشکیل کو بھی امریکیوں کا ہی ایک ناٹک بتایا اور کہا کہ امریکیوں کی جانب سے داعش سے وابستہ دہشت گرد عناصر کے لیے مسلسل اسلحہ ارسال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان اور ایران نے باہمی تعاون کی سطح میں فروغ پر تاکید کی ہے۔ اطلاعات کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈاکٹر علی لاریجانی نے جمعے کے روز پاکستان کے صدر ممنون حسین سے ملاقات اور گفتگو کی۔ ایوان صدر اسلام آباد میں ہونے والی اس ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے دو جانبہ معاملات کے علاوہ اہم ترین علاقائی اور عالمی مسائل پر بھی بات چیت کی۔ فریقین نے ان مذاکرات کے دوران دونوں ہمسایہ ملکوں کے تعلقات میں زیادہ سے زیادہ فروغ کی ضرورت پر زور دیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان کے درمیان معاشی اور تجارتی لین دین کی سطح میں اضافے کی ضرورت پر بھی ان مذاکرات میں تاکید کی گئی۔ اس ملاقات میں دہشت گردی اور انتہا پسندی سے مقابلے کے علاوہ دونوں ملکوں کی سرحدوں پر سیکیورٹی بڑھانے کے امکان کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈاکٹر علی لاریجانی نے جو جمعرات کی صبح ایک وفد کے ہمراہ اسلام آباد پہنچے ہیں، پاکستان کے اسپیکر ایاز صادق اور سینٹ کے چیئرمین سید نیر حسین بخاری سے بھی ملاقات کی۔ صدر ممنون حسین کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس اور پی ٹی وی کے ساتھ انٹرویو ڈاکٹر علی لاریجانی کے دورے اسلام آباد کا حصہ ہے۔ لندن میں افغانستان کے ڈونر ملکوں کی کانفرنس جمعرات کی رات ایک بیان جاری کر کے ختم ہو گئی۔ اس کانفرنس میں افغانستان میں جمہوری طریقے سے اقتدار کی منتقلی اور افغان مہاجرین کی میزبانی پر اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان کی قدردانی کی گئی۔
لندن میں افغان ڈونر کانفرنس کے شرکاء نے افغان مہاجرین کی میزبانی کرنے پر اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان کی قدردانی کی ہے۔ شرکاء نے لاکھوں افغانیوں کو پناہ دیے جانے کے اقدام پر تہران اور اسلام آباد کے اقدام کی قدردانی کرنے کے ساتھ ساتھ کابل کے قومی اتحاد کی حکومت کی بھی بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے۔ لندن میں 59 ملکوں کے مندوبین نے جمعرات کی شام افغانستان میں ایک جمہوری انداز میں اقتدار کی منتقلی اور قومی وحدت پر مبنی حکومت کی تشکیل کا خیر مقدم کرتے ہوئے سن 2012 کے ٹوکیو اجلاس کے فیصلوں کی بنیاد پر افغان عوام اور حکومت کی بھرپور حمایت پر زور دیا ہے۔ اجلاس کے شرکاء نے اس بات کی بھی تائید کی کہ حکومت افغانستان کی مجوزہ اصلاحات کا پروگرام ہر لحاظ سے مناسب ہے۔ ایک اچھی حکومت کے زیر عنوان سیاسی، سماجی، معاشی اور مالی استحکام، سلامتی کے امور، نیز انتخابات کے طریقہ کار میں تبدیلی، جمہوری اداروں کی تقویت، قانون کی بالادستی اور انسانی حقوق کا احترام، ایسے جملہ اقدامات ہیں جو افغان حکومت کے مجوزہ اصلاحاتی پروگرام کا حصہ ہیں۔ لندن اجلاس کے اختتامی بیان میں گزشتہ 2-3 عشروں کے دوران لاکھوں افغان شہریوں کی شایہ نشان میزبانی کرنے اور اچھی ہمسائگی کے تعلق سے ایران اور پاکستان کے اقدامات کو بھی سراہا گیا ہے۔ دریاسنا افغانستان کے صدر اشرف غنی احمد زئی نے لندن اجلاس کے اختتام پر کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ملک کو بیرونی افواج کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان کو پچھلے 30 برسوں کے سوا کبھی بھی بیرونی فوجی حمایت کی ضرورت نہیں پڑی۔ انہوں نے افغانستان کو درپیش مسائل اور مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ فوجی طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ مفاہمت آمیز طریقوں، سرمایہ کاری اور معاشی امور میں بہتری اور سدھار کے ذریعے بھی ملک میں امن و امان قائم کیا جا سکتا ہے۔ لندن اجلاس میں شریک اسلامی جمہوری ایران کے ڈپٹی وزیر خارجہ ابراہیم رحیم پور نے اپنے خطاب میں بیرونی طاقتوں کی فوجی مداخلت کو افغانستان کی مشکلات کی اصل اور بنیادی وجہ قرار دیا۔ انہوں نے تہران کی جانب سے افغانستان میں قومی وحدت پر مبنی حکومت کی بھرپور حمایت کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ افغانستان کی بعض مشکلات علاقے سے باہر کے ملکوں کی فوجی مداخلت سے مربوط ہیں اور بعض کا تعلق اس ملک کے معاشرتی مسائل پر عدم توجہ سے ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ ابراہیم رحیم پور نے دہشت گردی، انتہا پسندی، منشیات کی پیداوار اور اسمگلنگ، پسماندگی، بنیادی اسٹرکچر کا فقدان، تعلیم کی کمی، محدود پیمانے پر سرمایہ کاری، مالی ذرائع کا فقدان اور پڑوسی ملکوں میں مہاجرت ایسی جملہ مشکلات قرار دیا جن کو تنہا افغانستان یا اس کے پڑوسی ملک حل کرنے پر قادر نہیں ہیں۔ اسلامی جمہوری ایران کے ڈپٹی اسپیکر نے دہشت گردی کے تعلق سے بعض ملکوں کی غلط پالیسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہی غلط پالیسیاں عراق، شام اور افغانستان سمیت پورے مشرق وسطی میں دہشت گردی اور انتہا پسندی میں فروغ کی بنیادی وجوہات ہیں۔
اقوام متحدہ کے انسان دوستانہ امداد کے کوارڈینیشن آفس نے فلسطینیوں کے گھروں کو منہدم کیے جانے کے صہیونی حکومت کے اقدام کی مذمت کی ہے۔ نیو یارک سے ارنا کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے انسان دوستانہ امداد کے کوارڈینیشن آفس کے انچارج جیمز راولی نے جمعرات کے روز ایک بیان جاری کر کے صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینیوں کے گھروں کے انہدام کو تمام بین الاقوامی قوانین کے منافی اور بنیادی ترین انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا اور اس اقدام کو مشرق وسطی کے علاقے میں مزید بدامنی اور عدم استحکام کا موجب بتایا۔ جیمز راولی نے کہا کہ تل ابیب کا یہ اقدام لوگوں کے بے گھر ہونے کا سبب بنے گا جو بلا وجہ سے ان حکومت کے ایذا رسانی کا نشانہ بن رہے ہیں۔ واضح ہے کہ اقوام متحدہ کی رپورٹوں کے مطابق مشرقی بیت المقدس کے کم سے کم 34 فلسطینی رواں سال میں ماہ جون اور نومبر کے درمیان بے گھر ہوئے ہیں۔ جیمز راولی نے کہا کہ فلسطینیوں کے گھروں کا انہدام ان تمام معاہدوں میں مذکور انسانی حقوق کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے کہ جن پر خود صہیونی حکومت نے دستخط کیے ہیں۔ یمن میں القاعدہ اور اس سے وابستہ گروہوں نے ایک بار پھر دہشت گردی کا بازار گرم کر دیا ہے۔
رپورٹوں کے مطابق یمن میں سرگرم القاعدہ کے دہشت گردوں نے اپنی تازہ تخریبی کارروائیوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ یمن میں مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ القاعدہ کے دسیوں عناصر ملک کے جنوب مشرقی علاقے حضرموت کے اطراف کے علاقوں میں پہنچ گئے ہیں۔ یمن کی خبر رساں ایجنسی نے رپورٹ دی ہے کہ القاعدہ سے وابستہ دہشت گرد عناصر حوثیوں کی تحریک انصار اللہ اور عوامی کمیٹیوں سے شکست کھانے کے بعد یمن میں بحران پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق القاعدہ کے عناصر جنوبی یمن میں علیحدگی پسندی کے رجحانات اور اقدامات کو تقویت دینے کی روش کو اس ملک میں بحران پیدا کرنے کا سب سے بہترین حربہ سمجھ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ جنوبی یمن کے گروہوں نے اپنے مطالبات کے لیے مرکزی حکومت پر دباؤ ڈالنے کی غرض سے القاعدہ سے رابطہ برقرار کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن اس مسئلے سے قطع نظر موجودہ صورتحال میں جو چیز سب سے زیادہ واضح ہے وہ یہ کہ جو فریق یمنی حکومت اور انصار اللہ تحریک کے درمیان ہونے والے امن معاہدے سے ناخوش ہیں وہ یمن میں امن کے عمل کو سبوتاج کرنے کے لیے کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے۔ انصار اللہ تحریک اور یمنی حکومت کے مابین ہونے والے معاہدے کے مخالفین اس وقت دہشت گردوں کا سہارا لے رہے ہیں۔ اگرچہ یمن میں ایک عرصے سے القاعدہ دہشت گردانہ کاروائیاں انجام دے رہی ہے، لیکن پچھلے چند سال سے شمالی علاقوں میں حوثیوں کے اقدامات اور اسی طرح ملک کے مرکزی علاقے میں یمنی فوج کی تدابیر کی وجہ سے القاعدہ کی سرگرمیوں کا دائرہ محدود ہو گیا ہے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ انصار اللہ تحریک اور یمنی حکومت کے درمیان امن معاہدے نے سعودی عرب کو اس بات پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ ایک بار پھر القاعدہ کا سہارا لے کر یمن میں نیا بحران پیدا کرے۔ سعودی عرب گزشتہ کئی سال سے القاعدہ کی ہر طرح سے مدد کر رہا ہے، اور اس وقت بھی انصار اللہ تحریک اور یمنی حکومت کے درمیان امن معاہدے کی مخالفت میں سعودی حکومت القاعدہ کے ذریعے ہی دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس مسئلے کے پیش نظر یہ گمان تقویت پا رہا ہے کہ القاعدہ اور سعودی عرب ایک غیر مکتوب معاہدے کے تحت یمن میں نئی جنگ کی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں۔
ناظرین، خبروں کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم خبروں کی سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈال رہے ہیں۔ ایران کی یونیورسٹیاں سامراج مخالف مجاہدت کے مورچے ہیں، تہران کی مرکزی نماز جمعہ کے خطیب کا بیان۔ ایران کے سپیکر ڈاکٹر علی لاریجانی کا دورہ پاکستان، صدر ممنون حسین سے ملاقات میں باہمی روابط میں فروغ اور اہم ترین علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال۔ افغانستان کے ڈونر ملکوں کی لندن کانفرنس ختم، افغانستان میں جمہوریت کی حمایت، افغان پناہ گزینوں کی میزبانی پر ایران اور پاکستان کی قدردانی۔ ناظرین، اور اب مزید خبریں۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں ایک فوجی کیمپ پر حملے میں کئی سرکاری اہلکار مارے گئے ہیں۔ ہندوستانی فوجی ذرائع کے مطابق جمعے کی صبح لائن آف کنٹرول کے قریب واقع علاقے اڑی میں ایک فوجی کیمپ پر مسلح افراد نے دستی بموں سے حملہ کیا اور پھر فائرنگ کرتے ہوئے کیمپ میں گھسنے کی کوشش کی، کہ جس کے نتیجے میں 7 فوجی اور 3 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے۔ سری نگر میں ہندوستانی فوج کے ترجمان این این جوشی کے مطابق ہندوستانی فوج کی جوابی کارروائی میں 3 حملہ آور بھی مارے گئے۔ این این جوشی کے مطابق اس علاقے میں ابھی فوجی آپریشن جاری ہے۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت ہوا ہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی پیر کے روز کشمیر کا دورہ کرنے والے ہیں۔ اقوام متحدہ میں شام کے سفیر بشار جعفری نے کہا ہے کہ سیکرٹری جنرل بان کی مون کی اس دفعہ کی رپورٹ گزشتہ رپورٹوں سے بہتر ہے، تاہم اس رپورٹ میں متعدد سیاسی غلطیوں کا ارتکاب کیا گیا ہے۔ بشار جعفری نے المیادین ٹی وی چینل کے ساتھ اپنے ایک انٹرویو میں شام اور مقبوضہ فلسطین کے علاقوں کے درمیان واقع مختلف مقامات کے بارے میں بان کی مون کی رپورٹ کے حوالے سے کہا کہ یہ رپورٹ گزشتہ رپورٹوں کی نسبت بہتر تھی، مگر اس میں بھی بعض حقائق کو پوشیدہ رکھا گیا ہے اور بہت سی سیاسی غلطیاں کی گئی ہیں۔ بشار جعفری نے کہا کہ اس رپورٹ میں جولان کے علاقے میں اسرائیلی فوج اور شام میں لڑنے والے مسلح گروہوں کے باہمی تعاون کا ذکر موجود ہے، لیکن یہ اعتراف کئی غلطیوں کے ساتھ کیا گیا ہے، کیونکہ بان کی مون نے جہاں جولان کے علاقے میں مسلح گروہوں کی بات کہی ہے ان کے لیے مسلح گروہ کا لفظ استعمال کیا، مگر جہاں اسرائیل کے تعاون کا ذکر ہوا ہے وہاں ان گروہوں کو شام کے مخالف مسلح گروہ کہا جا رہا ہے۔ بشار جعفری نے کہا کہ اس رپورٹ سے یہ تاثر ملتا ہے کہ اسرائیل شام کے باغی گروہوں سے تعاون کر رہا ہے، مگر النصرہ فرنٹ کی کوئی مدد نہیں کر رہا کہ جسے اقوام متحدہ نے دہشت گرد قرار دیا ہے۔ برطانیہ کے طلبہ نے پولیس کی تشدد آمیز کارروائیوں کے خلاف ایک بار پھر مظاہرے کیے ہیں۔ برطانیہ کے مختلف شہروں میں جمعرات کے روز طلبہ نے ایک بار پھر مظاہرہ کر کے پولیس کے تشدد آمیز اقدامات کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ واضح رہے کہ گزشتہ کئی دنوں کے دوران برطانیہ کے طالب علموں نے یونیورسٹیوں کی فیسوں میں اضافے کے خلاف مسلسل مظاہرے کیے ہیں۔ پولیس نے ہر بار مظاہرین کو کچلنے کی کوشش کی۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے تشدد سے بھی کام لیا اور انہیں زد و کوب کیا۔ جمعرات کے روز ہونے والے مظاہرے بھی پولیس کے تشدد آمیز اقدامات کے خلاف کئی دن سے جاری مظاہروں کا تسلسل تھے۔ مظاہرہ کرنے والے طالب علموں کا کہنا ہے کہ وہ پولیس کے خلاف شکایت کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کریں گے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے کہا ہے کہ یورپی ممالک اپنی خود مختاری کو ہاتھ سے کھو چکے ہیں اور کوئی بھی ملک عسکری میدان میں روس پر غالب نہیں آ سکتا۔ یوکرین کے مسئلے پر مغربی ممالک سے جاری کشیدگی کے درمیان روسی صدر کا کہنا تھا کہ روس کی فوج دفاعی اقدامات کے لیے پوری طرح آمادہ اور ایک قابل احترام فوج ہے۔ پوتین نے کہا کہ ہمارے پاس ضروری تعداد میں فوجی اور ان کے اندر آزادی اور خود مختاری کی حفاظت کا ضروری جذبہ موجود ہے۔ پوتین نے طنزی انداز میں کہا کہ اگر بہت سے یورپی ملکوں کے نزدیک اقتدار اعلیٰ اور قومی وقار جیسے مفاہیم صرف نمائشی چیزیں بن کر رہ گئی ہیں تو رشین فیڈریشن کے لیے یہ مسئلہ انتہائی ضروری اور حیاتی ہے۔ پوتین نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا کہ یا تو ہم خود مختار اور مقتدر رہیں گے اور یا پھر دنیا میں ضم ہو جائیں گے، اور یہ چیز دیگر ملکوں کو سمجھ لینی چاہیے۔ یوکرین کے مشرقی علاقوں میں جاری جھڑپوں کے خاتمے کے لیے ایک بار پھر مفاہمت کی کوششیں شروع ہوئی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق یوکرین کے ایوان صدر سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ملک کے مشرقی علاقوں میں جھڑپوں کا سلسلہ بند کرانے کے مقصد سے حکومت اور مخالفین کے درمیان سمجھوتا ہو گیا ہے۔ اس بیان کے مطابق یہ سمجھوتا رواں ماہ کی 9 تاریخ سے قابل نفاذ ہوگا۔ یوکرین کے ایوان صدر سے جاری ہونے والے اس بیان میں کہا گیا ہے کہ اس معاہدے کے عملی ہونے کی صورت میں 10 دسمبر سے بھاری ہتھیاروں کو فوجی کیمپوں اور چھاؤنیوں میں منتقل کر دیا جائے گا۔ حکومت اور مخالفین کے درمیان فائر بندی سے متعلق یہ بیان یوکرین کے صدر پیٹروشنکوف کی پولیس فوج کی ہائی کمان کے ساتھ بات چیت کے بعد جاری کیا گیا ہے۔ حکومت کے ساتھ ہونے والے سمجھوتے سے متعلق مخالفین کی جانب سے ابھی تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ دوسری جانب روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا ہے کہ ہم متحرک فریقین کے درمیان باؤنڈری لائن بنانے اور بھاری ہتھیاروں کی منتقلی کے لیے اپنے فوجی ماہرین کو صدر پیٹرو پیشنکوف کی دعوت پر یوکرین بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ واضح رہے کہ یوکرین میں سیاسی بحران اور جھڑپوں کے آغاز کے بعد سرکاری فوج اور مخالفین کے درمیان جنگ بندی کا یہ دوسرا معاہدہ ہے۔ ناظرین، اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈال رہے ہیں۔ ایران کی یونیورسٹیاں سامراج مخالف مجاہدت کے مورچے ہیں، تہران کی مرکزی نماز جمعہ کے خطیب کا بیان۔ ایران کے سپیکر ڈاکٹر علی لاریجانی کا دورہ پاکستان، صدر ممنون حسین سے ملاقات میں باہمی روابط میں فروغ اور اہم ترین علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال۔ افغانستان کے ڈونر ملکوں کی لندن کانفرنس ختم، افغانستان میں جمہوریت کی حمایت، افغان پناہ گزینوں کی میزبانی پر ایران اور پاکستان کی قدردانی۔ ناظرین، خبریں اپنے اختتام کو پہنچیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ دیکھتے رہیے۔ ہماری ویب سائٹ ہے urdu.cntv.ir۔ اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے اور ملاحظہ فرمائیے ہماری تصویری رپورٹ۔
Que dirige hasta el correcto punto. Continuando con el viaje con la línea amarilla a Sopocachi, 23 jueves 4 de diciembre, y completa así la primera fase. Público en general, bienvenidos invitados.
Digo, mira el otro.
¿Qué?